شیخ العرب والجماع رحمہ اللہ، مجدد زمانہ، رومی ثانی، تبریز دورہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت میں
سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جہاں سے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، خدا دیدہ نظر کو چوں کہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چوں کہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی،
صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لی،
نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، ہمیشہ ہے صحابی را ہے سنت کا تھا شہدائی، ہمیشہ صابیرا ہے سنت کا تھا شہدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خواہ کے پاتی ان کی فرزانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی جنہوں نے مال و زر دیا برو بھی جان بھی دے دی جنہوں نے مال و زر دیا برو بھی جان بھی دے دی کوئی جانے گا کیا مقام کیف احسانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے خدا سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق تابانی صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو میری تعلیم قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی
شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی امام رکھتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے
صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے جو وقت دے رہی ہے رات دن پہ پوشیدہ جمال حق کتابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی
بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی بارہویں فصل واقعہ معراج میں، واقعہ معراج سے متعلق بعض فوائد۔ نمبر 8، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوار اگر کسی مصلحت سے اپنے خدام سے ایسا کام لے یا کوئی محبت کرنے والا صرف اکرام و محبت سے یہ کام کرے تو اس کو قبول کر لینا جائز ہے، البتہ تکبر کے لیے نہ ہو۔ نمبر 10، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، جیسا کہ 8ویں باب میں گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوار گزرتے ہوئے کسی بیٹھنے اور چلنے والے کو نہ دیکھنے کی وجہ سے سلام نہ کر سکے تو بیٹھے ہوئے اور پیدل چلنے والے کے لیے افضل ہے کہ سوار اور بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں بعض اعمال پر لوگوں کو ثواب ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا، اس سے ان اعمال خیر کا اختیار کرنا اور ان اعمال شر سے بچنا معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھی، اس سے تحیت المسجد کا مسنون ہونا ثابت ہوا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بنائے گئے، اس سے ثابت ہوا کہ امامت قوم میں بہتر آدمی کی افضل ہے۔ نمبر 14، تمام انبیاء علیہ السلام نے بیت المقدس میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا، اس سے ثابت ہوا اگر حق تعالی کی نعمت و نعمتوں کو شکر اور تحدیث بالنعمہ یعنی نعمت کو بیان کرنے کے لیے کرے تو پسندیدہ ہے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو کئی قسم کے مشروبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیے گئے، اس سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے میں وسعت کرنا مہمان کے لیے جائز ہے۔ نمبر 16، ان برتنوں کے پیش کرنے کا مقصد امتحان ہو تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ حضرت والا کا ایک واعظ ہے، نام اس کا ہے، واعظ کا نام ہے گمراہی کے اندھیرے اور سنت کا نور۔ اس کے آخری صفحے پر ایک حضرت والا کے دوسرے واعظ میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے، اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آج ربیع اول کے مہینے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہماری مسجد میں نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد مسجد اشرف ہے، سم بلوچ کی جو مسجد ہے، اور اسی طرح ہماری جو مسجد اختر ہے، اور جو اہل اللہ اللہ والوں کی جو مسجدیں ہیں، علماء کی جو مسجدیں ہیں، جن کو خاص طور پر دین کی سمجھ ہے، ان کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سے اعمال ہیں جو ہماری مسجد میں نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا بعض مسجدوں میں بہت یعنی 12 ربیع الاول کے حساب سے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ مثلا بعض مسجدوں میں بہت زیادہ چراغا اور روشنی ہوتی ہے، کہیں رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں اور کہیں جلوس نکل رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر حقائق کو نہ پیش کیا جائے تو بعض لوگ ہماری طرف سے بدگمانی کریں گے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے، جبھی تو انہوں نے روشنی نہیں کی، چراغا نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، قوالی نہیں کی، اور اپنے لوگ جو کم علم کے ہیں انہیں بھی احساس ہو سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے، یعنی ہم جو یہ دن نہیں منا رہے، تو حضرت والا آگے فرمائیں گے کہ شریعت میں دنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جمعے کا دن منانے کا حکم ہے، جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، کسی عرفہ کا دن ہے، منانے کا مطلب یہ ہے کہ اہم دن ہے اسلام میں، کہ ان میں اہمیت کے ساتھ شریعت نے ان دنوں کے لیے اعمال بتلائے ہیں، جس طرح جمعے کے دن کے لیے خاص عمل ہے کہ سورۃ القحف پڑھی جائے، اگر پوری نہیں پڑھی جا سکتی تو شروع کی 10 آیتیں اور آخری رکوع پڑھ لیا جائے، اس کی فضائل ہیں، درود شریف کے فضائل ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پر جمعے کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، جمعے کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ درود شریف پڑھ لیا جائے، تو اس عید کے دن کے اعمال ہیں، رمضان کے اعمال ہیں، باقی پوری حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول بنایا جائے، دیکھیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں اس کو، اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں ایک فرقہ نجات پائے گا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر اللہ کا رسول ہے اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں، فرمایا جس راستے پر اللہ کا رسول ہے اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں، معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو طریقہ ہے، اس پر چلنے والے نجات پا جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس ایک کسی ایک کی بھی تم پیروی کر لو گے نجات پا جاؤ گے، سب کا حکم نہیں ہے، کسی بھی ایک کی پیروی کر لو نجات پا جاؤ گے، ہمارے استاد نے جب یہ ہمیں حدیث پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون ہوگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا تھا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن اور حدیث کی اپنی مرضی سے تشریحات کریں گے، اپنی مرضی سے اس کی تفسیریں بیان کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، لیکن صحابہ کا جو عمل سامنے ہوگا اس عمل کا کوئی مطلب نہیں نکال سکتا کہ صحابہ نے اس طرح عمل کیا، اس طرح اس آیت کا مطلب لیا، ابھی اسی درس قرآن میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی مسجد میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا اسلم، تو میں نے عرض کیا کہ مفسرین فرماتا ہے، اس کا حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ اسلام لے آؤ، حضرت ابراہیم تو اسلام لے آئے ہوئے تھے، جو لوگ لغت سے قرآن پاک کو حل کرنا شروع کریں گے وہ کہیں ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، نہیں، ہمارے بزرگوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، کہ اپنے سر کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو، سر خم تسلیم کر دو، اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ اطاعت اختیار کرو اپنے رب کی، فرمایا کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ہی مسلمان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن دیکھیں یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، کیا مطلب بیان کرنا ہے، امت کو کس طرح سمجھانا ہے، اللہ تعالیٰ ان محدثین کو ان مفسرین کو جزائے عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک ایک بات ہمارے سامنے واضح کر دی، کوئی بات ہمارے سامنے چھوڑی نہیں، ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز ہے، آپ نے کہا قرآن پاک میں ہر چیز ہے، بتائیے کہ جہاز کا تذکرہ کہاں ہے، آج کل کے راکٹ لے لیں، گاڑیاں لے لیں، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں ہے، فرمایا قرآن پاک میں ہے نا، کہا حضرت کیسے، کہ دیکھو 14 سپارے میں دیکھو والخیل والبغال والحمیرا اترکبوہا وزینا، کہ ان گدے کو خچر کو گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بنایا، کہ حضرت جہاز کا کہاں لکھا ہے، کہ آگے پڑھو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا ان سواریوں کے لیے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. فرمایا جہاز آ گیا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا کہ ہر وہ چیزیں میں پیدا، اگر اس وقت جہاز کہا جاتا تو صحابہ نہ سمجھتے، بھائی جہاز کیا ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر چیز قرآن و حدیث میں آ گئی، صحابہ کے عمل میں آ گئی. لیکن بعض اللہ فرماتے ہیں ہر چیز ہونی چاہیے. ہمارے استاد نے فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کسی مسئلے کا حل تمہیں قرآن و حدیث میں صراحتن نہ ملے. کہ کیسے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا معاذ بما تقضی کا، تو کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا بے کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ، یعنی فرمایا قرآن میں نہیں، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو، کہا آپ کی حدیث سے، کہا اگر پھر بھی نہ ملے تو، کہا میں اپنے ذہن اس پہ لڑاؤں گا. لیکن یہ صحابہ تھے، ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑی ہوئی تھی. ابھی حضرت والا کے جو اشعار پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، شتر باندھتے، اونٹوں کو پالنے والے تھے، اللہ نے ان کو امیر المومنین بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا. اب دیکھیے آگے حضرت والا فرما رہے ہیں اور صحابہ جو طریقہ اور صحابہ کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے والے نجات پائیں گے. آج کل اخبار میں آتا ہے کہیں فلاں کی وفات کا جلسہ ہے، کہیں فلاں کی پیدائش کا جلسہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بنانے میں کیا حرج ہے. ایک دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے مفتی صاحب تھے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کے فتاوی 26 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں، 26 جلدوں میں، ایک عام آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، اتنے وزنی ہیں. اس میں کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ صحابہ کے دن کے موقع پر، فلاں دن کے موقع پر یہ چھٹیاں کرنا کیسا ہے اور اس کا مطالبہ کرنا کیسا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جائے، حضرت عثمان کا دن منایا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان تمام کا دن منایا جائے اور دوسرے صحابہ وغیرہ. حضرت مفتی صاحب نے کوئی لمبے چوڑے دلائل پیش نہیں کیے، لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، چھوٹی سا ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، فرمایا پھر تو پورا سال چھٹیاں ہونی چاہیے. کیا فرمایا؟ پھر تو پورا سال چھٹیاں ہونی چاہیے. فرمایا اس لیے کہ محرم کی یکم سے لے کر ذوالحجہ کی 29 یا 30 تاریخ تک شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جس میں کسی صحابی کا انتقال نہ ہوا ہو، کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جس میں کسی انبیاء علیہم السلام کی شہادت نہیں ہوئی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء، پھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ، پھر غزوہ بدر کی فتح ہو رہی ہے، فتح مکہ ہو رہا ہے، ان تمام دنوں کو اگر منایا جائے تو فرمایا پھر تو پورا سال چھٹی ہونی چاہیے. سب پورے سال مدرسے بند کر دو، پورے سال دفتر بند کر دو، سب کچھ بند کرو، دن ہی مناتے رہو بس. یہ دین ہمارے شریعت میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں. یہ ہم نے حضرت والد صاحب نے فرمایا جا میرا نام آ جائے، یہ اس طرح ہونا چاہیے. فرمایا صحابہ نے ایک دن کہاں منایا؟ میں اپنے طلبا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم آج مطالبہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دن کی چھٹی منانی چاہیے. میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اللہ تعالیٰ ایک دن کی حیات عطا فرمائے، اگر سمجھانے کی عرض کرتا ہوں تو وہ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے، ارے تم یہ دن منانا چاہتے ہو، یعنی مدرسے بند کر دو، اس دن نہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے نہ حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، چھٹی ہونی چاہیے. یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں نے چیزیں نکالی ہوئی ہیں اپنے فائدے کے لیے. کوئی کہتا ہے کہ وہ دن فلاں دن کیوں منائے جاتے ہیں، وہ آپ ان سے پوچھیں. ہماری شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ دن چھٹی ہو، یہ دن چھٹی ہو، فرمایا یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اب دیکھیے حضرت والا کیا فرما رہے ہیں. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے میں کیا حرج ہے. سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت میں جس میں 13 برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 برس مدینہ میں گزارے، تو کیا اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات کا دن منایا؟ کسی پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور میں کسی بھی نبی کا دن نہیں منایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول منایا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے ہی نہیں، 9 ربیع الاول کی پیدائش ہے، اختلاف تو یہیں پر آ گیا. اگر آپ مان بھی لیں کہ 12 کو ہی پیدائش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال نبوت سے پہلے گزارے ان کو تو شمار ہی نہیں کرتے. جو 23 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، کسی ایک روایت میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ یوم پیدائش بنایا ہو، کسی ایک روایت میں بھی نہیں یہ بات. تو اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات کا دن منایا، کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منایا؟ آپ کی بیویوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، کیا آپ نے اگلے سال وہ دن منایا کہ پچھلے سال اس دن کو، اس پچھلے سال اس دن کو ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا، لہذا آج کے دن کچھ دیکھ ویکھ پکوا کر ثواب پہنچا دو تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے. اس کو آج کل کہتے ہیں ڈے منانا. اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو منہ سے ڈھے 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 نکلتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے معدے میں غیر اسلامی، غیر شرعی، سنت کے خلاف اتنی زیادہ رسمیں گز گئی ہیں کہ ان کے منہ سے ڈھے ڈھے نکل رہا ہے. اس کو ثواب سے کیا تعلق؟ فرمائے برسی منانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کبھی نہیں کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، اس کے بعد کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آئی؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دن منایا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دن منایا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دن منایا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دن منایا؟ پھر کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے دن منایا ہو؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کر کے دکھا دیا، ورنہ صحابہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب راستے سے گزرتے تھے اور ان کو پتا چلتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بیٹھ کر استنجا فرمایا ہے، تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں بیٹھ جاتے تھے چاہے استنجا کا تقاضا ہو یا نہ ہو، چاہے استنجا کا تقاضا ہو یا نہ ہو، میرے محبوب یہاں پر بیٹھے ہیں. تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باریک باریک باتوں کو لیا ہے اور ایسے عاشق تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے عاشق کفار کہتے تھے، ایسا عاشق ہم نے نہیں دیکھا، ایسے فداکار ہم نے نہیں دیکھے. ارے یہ ایسے لوگ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جو پانی لگتا ہے اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، ایسے عاشق. اور ایسے عاشق کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں جہاد ہو رہا ہے، ایک علاقہ فتح نہیں ہو رہا، تو امیر وہاں کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت بڑی محنتیں کی ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہر طرح طریقے سے کوشش کر دی ہے، لیکن یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہے، آپ کوئی گر بتلا دیجئے، کوئی ایسا بات بتلا دیجئے کہ معاملہ صحیح ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ غور کرو کہ جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی ہے. ان لوگوں نے غور کیا تو اب دیکھا کہ مسواک کی سنت جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے رہ رہی ہے، مسواک کی سنت جو کہ واجب بھی نہیں ہے، سنت موقع بھی نہیں ہے، وہ رہ رہی ہے. سپہ سالار نے سب کو حکم دیا کہ درختوں کی ٹہنیاں توڑو اور مسواک بناؤ اور مسواک کرنا شروع کر دو. جب صحابہ نے یہ عمل شروع کیا تو وہاں سے کفاروں کا ایک جاسوس آیا دیکھنے کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. تو جیسے ہی اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ صحابہ مسواک کر رہے ہیں، بھاگتا ہوا پہنچا بزدل اور کہنے لگا کہ بھاگو یہاں سے بھائی، یہ مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے ہمیں کچا چبا جائیں گے، بھاگو یہاں سے. بغیر لڑے علاقہ فتح ہو گیا. دیکھیے وہ سنت جو واجب بھی نہیں ہے، وہ سنت جو موقع بھی نہیں ہے، کر لیں گے تو ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا. 27 کہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ 70 گنا افضل ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے. تو 27 گنا زیادہ افضل والی چیز تو ہے، لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت موقع نہیں ہے. لیکن آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض والی سنتیں، واجب والی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، تبھی تو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، تبھی تو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. مولانا وہ شعر تو سنائے سنتوں والا، آپ شعر سناتے ہیں فیضان مدینہ میں جو شعر نہیں وہ سنیں. ہاں وہ یہ حضرت والا کا دیکھیں شعر سنیں کہ کیوں ہمیں پریشانی آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے. ارے یہ سنت تو فرض نہیں ہے بھائی, واجب نہیں ہے, سنت موقع بھی نہیں ہے, کر لیا تو ثواب ہے, نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سنت کو چھوڑ دو. ہم حقی سمجھتے ہیں سنتوں کو, نعوذ باللہ. زبان سے نہ بھی ہو اپنے عمل سے. صحابہ نے ایک سنت چھوڑی دی جان بوجھ کر نہیں, دینی کاموں میں لگنے کی وجہ سے, جہاد میں لگنے کی وجہ سے صحابہ سے وہ سنت چھوٹی, وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہی سنت پہ عمل کیا اس کی برکت سے کیا انعام ملا.
شیخ العرب والا جامعہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی نعت شریف کے اشعار, اس میں سے دو اشعار سنا رہا ہوں حضرت والا کے نخت جگر حضرت مولانا حضرت مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, صلی اللہ علیہ وسلم. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت.
لیکن یہ شعر کیوں ہمیں پریشانی آ رہی ہے, تکالیف آ رہی ہیں, دیکھیں اس کو.
گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ.
حضرت والد صاحب دامت برکاتہ تم نے فرمایا کہ ایک میاں بیوی تھے وہ دونوں مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے. ہمیں کلمہ جو ملا ہے وراثت میں ملا ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے ہمارے سیدھے کان میں اذان دے دی, الٹے کان میں بائیں کان میں تکبیر کہہ دی گئی, گائے کا گوشت کھا دیا. کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے تو وراثت میں کلمہ ملا ہے موروثی طور پر, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. فرمایا وہ تو میاں بیوی مسلمان ہوئے, ان کو جب تک کوئی کسی سنت کا پتہ چلتا تھا تو جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس وقت کھاتے پیتے نہیں تھے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر دیں. ایک عجیب واقعہ یاد آیا, ایک صحابی تھے انہوں نے ایک دکان لگائی, آج کل کے حساب سے دکان میں عرض کہا جا رہا ہے, دکان لگا دی, وہاں لوگ آتے تھے سامان خریدتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی یا تابعی جو بھی اس زمانے میں تھے انہوں نے سامان خریدا اور چلے گئے. چند دن کے بعد واپس آئے اور کہا کہ بھائی جی مجھے یہ بات جو سامان خریدا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ یہ لے لیں, آپ لے لیں گے؟ ان صحابی نے فرمایا کیوں نہیں لوں گا, فوراً لوں گا, دے دیں مجھے. جیسے ہی وہ سامان لیا دکان نیلام کر دی, جیسے ہی وہ سامان لیا دکان نیلام کر دی. کسی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ میں نے جو دکان کھولی تھی وہ اس مقصد کے لیے کھولی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں, کہ جب کسی کو تم سامان بیچو اور وہ سامان واپس کرنا چاہے تو اس کو لے لو. اللہ تعالیٰ جو کسی اس کو عربی میں اکالا کہتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ معاملہ اس کو اس طرح ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے, میرے نبی کا حکم ہے, اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پہ عمل کر دیا تھا, ہر ہر حکم پہ عمل کر لیا تھا. یہ ایک حکم باقی رہ گیا تھا جس میں میرا عمل نہیں تھا, اور یہی میرا دکان لگانے کا مقصد تھا. یہ سنت پہ عمل ہو گیا, مجھے دکان کا کیا کرنا ہے, اس لیے میں نے نیلام کر دیا. یہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. لیکن اب کسی کا جو دکان وغیرہ ہو تو وہ علماء سے پوچھ لیں. حضرت مفتی نعیم صاحب دعوت برکات نے فرمایا ہر چیز میں ایسا نہیں کرنا. کسی کے لیے میں نے ان کا عطر کی دکان تھی, میں نے ان کے لیے مسئلہ پوچھا تو مفتی صاحب نے فرمایا عطر کے کاروبار میں اس طرح نہیں کرنا ہے کہ کسی سے کوئی عطر بیچا اور اس نے آ کر واپس کر دیا اور آپ نے لے لیا, کیا پتا اس نے کوئی ایسی کوئی چیز ملا دی ہو. فرمایا ہاں جس چیز میں یقین ہو کہ یہ چیز کھلی نہیں ہے ان میں ایسا ہے. یا کسی نے کسی کی دودھ کی دکان ہے, آپ سے کسی نے دودھ لیا, اب وہ آ کر کہتا ہے کہ دودھ مجھے نہیں چاہیے واپس کر لو, ہاں دے دو ٹھیک ہے دے دو, نہیں خطرہ ہے, ہاں یقین ہو کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ باتیں جس کا جو کاروبار ہو آج کل کے حالات میں علماء سے پوچھ کر کہ مجھے اس حدیث پہ کس طرح عمل کرنا ہے. کپڑے کی دکان ہے اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کپڑا کا پورا کپڑا ہے, ہاں ٹھیک ہے دے دیں واپس کر دیں. تو یہ ہر ایک اپنے جو کاروبار ہے اس کے حساب سے علماء سے پوچھ کر پھر اس پر عمل کرے گا. تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ ہم ہر سنت پہ عمل کر لیں. تو میں عرض کر رہا تھا جو اچھا, حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا جس میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہو گئے. 1200 صحابہ شہید ہو, غزوہ یرموک تھا, غزوہ یرموک. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں غزوہ ہوا جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے, اور اس میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے, بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر کا جملہ یاد رکھیے گا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آ کر عرض کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر اے صدیق مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ اتنے صحابہ شہید ہو گئے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو قرآن ہے وہ ضائع ہو جائے. آپ ایسا کیجئے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیجئے. پہلے قرآن کس طرح تھا, ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے, ہرن کی کھالوں پہ لکھا ہوا ہے, مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے, ان کو ایک جگہ جمع کر دیجئے. اب دیکھیے صحابہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا, میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے محبوب نے جو کام نہیں کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بار بار کہتا رہا کہ ابو بکر اسی میں خیر ہے. جس کا حضرت فرماتے ہیں کہ دین کے لیے کوئی کام کرنا جو صحابہ نے نہ کیا ہو یہ بدعت نہیں ہے, لیکن دین میں کسی چیز کی زیادتی کرنا یہ بدعت ہے. اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر رہے تھے جو حضور نے نہیں کیا تھا, لیکن وہ دین میں زیادتی نہیں کر رہے تھے, دین کے فائدے کے لیے زیادتی کر رہے تھے. تو یہ بدعت نہیں ہے. جس کو علماء فرماتے ہیں ایک ہے احداث للدین اور ایک ہے احداث فی الدین. احداث للدین بدعت نہیں ہے, احداث فی الدین دین کے اندر کسی بات کی زیادتی کرنا, جس طرح 12 ربیع اول کا دن منانا, برسیاں منانا, پھر اس میں قرآن پاک پڑھنا, جو شریک نہ ہو اس سے ناراض ہونا, یہ دین میں زیادتی کی گئی ہے. تو میں عرض اچھا, تو حضرت ابو بکر بار بار فرماتے تھے میں وہ کام کیسے کروں, اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے نبی, اے ابو بکر اسی میں خیر ہے, آپ کر لیجئے. آخر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا شرح صدر ہو گیا, میرا دل اس بات پہ کھل گیا کہ قرآن پاک کو جمع کرنا چاہیے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفصیلی باتیں ہیں یا میں مختصر عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر پہنچے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کاتب وحی تھے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے. فرمایا میں ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ اے زید قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کر دو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے. وہ صحابی دوبارہ فرماتے ہیں, یعنی وہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے محبوب نے نہیں کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے وہاں پر بھی بار بار جب کہا تو حضرت زید فرماتے ہیں وہاں میرا دل کھل گیا ہے, اسی میں خیر ہے, چلو قرآن پاک جمع کرتے ہیں. پھر جو محنتیں ہوئیں, جو صحابہ نے محنتیں کی قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے, عرض اس بات میں کرتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ کتنا ڈرتے تھے کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اس وقت قرآن پاک میں اعراب کی ضرورت نہیں تھی, سب عرب تھے, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اعراب کی. ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا, جس نے تقریباً 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ آدمیوں کو شہید کیا جن میں صحابہ بھی شامل تھے. اتنے لوگوں کو شہید کیا 1 لاکھ سے زیادہ جن میں صحابہ بھی شامل تھے, پھر تابعی بھی ظاہر سی باتیں شامل ہی ہوں گے, صحابہ تک شامل تھے. اتنا ظالم بادشاہ تھا, جب اس کو پتا چلا تو اس نے قرآن پاک کے اعراب لگوا دیے. قرآن پاک کے اعراب جو لگوائے وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کہ اللہ تعالیٰ اس دین کا کام ایک گناہگار آدمی سے بھی لے سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنے اوپر ناز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک مکڑی سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار ثور میں پہنچے تو وہاں مکڑی نے جالا ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو گئی. وہ کفار سمجھے کہ بہت دنوں سے کوئی یہاں پر آیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی دین کا کام لینا خوب جانتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو نعوذ باللہ دین کا کام بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, قیامت تک ان شاء اللہ یہ دین باقی رہے گا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی فکر رکھتے تھے. دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جگہ بیٹھ گئے جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے بیٹھے تھے. اتنے عاشق تھے تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن نہیں منا سکتے تھے؟ اتنا ان کے اندر نہیں تھا, یہ چیزیں شریعت میں ہیں ہی نہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, ان کا دن نہیں منایا گیا. پھر حضرت بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, ان کا دن میں نہیں, حضرت عثمان نے نہیں بنایا. اسی طرح جتنے جتنے صحابہ کا انتقال ہوتا رہا, پر شہادتیں ہوتی رہیں, کسی بات کے صحابی نے ان صحابہ کا دن نہیں منایا. معلوم ہوا یہ چیزیں اسلام میں ہیں ہی نہیں, یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے ایجاد کی ہوئی ہیں. تو میں حضرت والا فرمانے کہ غیر شرعی سنت کے خلاف اتنی زیادہ رسمیں گھس گئی ہیں کہ ان کے منہ سے ڈیڑھے نکل رہا ہے, اس کو ثواب سے کیا تعلق؟ آگے فرمایا حضرت والا نے یہ چیز یورپ سے آئی ہے. یہ چیز یورپ سے آئی ہے کہ کسی کی پیدائش کا, کسی کی غمی کا دن منانا, یہ یورپ والوں نے یہ کام شروع کیا ہے. تو اب دیکھیے کسی صحابی کا دن منانا ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو ایک روایت میں تو ایسا کچھ تذکرہ ہوتا, کم از کم اشارہ ہی مل جاتا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا, انہوں نے صحابہ کا دن منایا, انہوں نے فلاں کا دن منایا. اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چیزیں آخری 100-200 سالوں میں شروع ہوئی ہیں, یہ آخری 100-200 سالوں میں شروع ہوئی ہیں, اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کی حکمت. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ معزز مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے طلبہ سے دریافت فرمایا کہ جب چھینک آتی ہے تو شریعت نے الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا؟ طلبہ نے کہا کہ حضرت محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بخارات ردیہ جو دماغ میں ہوتے ہیں چھینک آنے سے نکل جاتے ہیں, خروج بخارات ردیہ سے دماغ کو آرام ملتا ہے, اس لیے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو یہ عطا فرمایا ہے. یہ جواب ایسا ہے ہر ایک کو نظر آ جائے گا, کسی کو چھینک آتی ہے اس کو نظر سامنے ہی نظر آ جائے گا یہ معاملہ, کہ چھینکتے وقت انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور ایسی بگڑتی ہے کہ اگر خدا چھینک کو وہیں روک دے اور پچھلی شکل پہ اس کو واپس نہ لائے تو اسے کوئی پہچان نہیں سکتا. یہاں تک کہ بیوی بھی گھر میں گھسنے نہیں دے گی یہ کون جانور آ رہا ہے، تو چھینکنے کا بعد الحمدللہ کہنا اس بات کا شکر ہے کہ یا اللہ میری شکل جو بگڑ گئی تھی آپ نے دوبارہ اسے درست فرما دیا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے ہمارے باپ داداؤں کے علوم. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جناب کامل چاہیلی صاحب دامت برکاتہم یہاں بھی آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، ان کو چند ہندو پنڈتوں نے گھیر لیا اور کہا کامل صاحب جب آپ لوگ چھینک مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ. کامل صاحب نے کہا جی ایسا ہی ہے، کہا لیکن جب آپ لوگوں کی گندک والی ہوا نکلتی ہے، بدبو والی ہوا نکلتی ہے، اس وقت آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب ہندو پنڈت ایک دوسرے میں گر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تہکے مار رہے ہیں، دوسرے ہندو بھی جمع ہو گئے، خوش ہو گئے کہ مولوی پھنس گیا آج. اب وہ کامل صاحب نے کہا اپنا سوال تو کر لیا، مجھ سے جواب پوچھا ہی، ہنستے ہنستے کہا جی جی بتائیے. کہا جب ہم مسلمان چھینک مارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب ہم ہماری ہوا نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں جے رام جی کی. اب جو ہندو لوگ بھاگے ہیں وہاں سے روتے ہوئے، گالیاں دے رہے ہیں، کس کے پیچھے پڑ گئے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی مدد ہی ایسی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے. میں اپنے طلبا سے مدرسے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ باتیں، ان کے جوابات آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے. یہ جو اچانک جو سوال کر، جس طرح ہمارے بزرگوں میں سے غالبا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک اسٹیج پر بیٹھے تھے، سامنے والے اسٹیج پر اہل رسومات میں سے کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ان بیوقوفوں نے بے ادبی میں کہا کہ او مولوی تمہارے میں اور سوروں میں خنزیروں میں کیا فرق ہے؟ کہا مولوی یہ بتلاؤ کہ تمہارے میں اور خنزیر سور میں کیا فرق ہے؟ اب ہنسے جا رہے ہیں، اب اس کا جواب کون سی کتاب میں ہمیں ملے گا؟ زیادہ تر یہی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، بس یہ فرق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اپنے اسٹیج سے اور ان کے اسٹیج تک پہنچے ہاتھ ناپتے ہوئے، اور آخر کہا کہ ہمارے میں اور سوروں میں 20 ہاتھوں کا فرق ہے، ہمارے میں اور سوروں میں 20 ہاتھوں کا فرق ہے. نیلے پر دہلا ہوتا ہے، جیسا سوال ہے ویسا جواب ملے گا. اس قسم کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کا مناظرہ تھا، مناظرہ اس بات پر تھا کہ جو دہریہ تھا جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، ان کا یہ تھا کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، کوئی اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت تھا اس سے تاخیر سے پہنچے، آج کل کے حساب سے آپ سمجھ لیں 9 بجے کا وقت تھا، 11-12 بجے پہنچے امام صاحب. اب جب وہاں پہنچے تو وہ جو دہریہ تھا وہ وہیں پہ چلانے لگا کہ دیکھو وعدہ خلافی کی ہے، پہلا معاملہ تو یہیں ختم ہو گیا. امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میری بات تو سنو، مجھے دیر کیوں ہوئی ہے؟ کہا کہ کیوں دیر ہوئی؟ کہا میں جب نکلا اپنے گھر سے تو راستے میں دریا پڑتا تھا، دریا پر میں نے دیکھا کشتی نہیں ہے، اتنے میں میں نے اچانک ہوا میں اڑتے ہوئے تم تختے آئے، کشتی بنی، پھر چپو بنا اور خود بخود کشتی چلتی رہی اور میں وہاں پہنچ گیا. تو دہریا ہنسنے لگا کہ ایک تو دیر کی ہے، اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہو، کبھی کشتی خود بن سکتی ہے، خود بخود چل سکتی ہے؟ امام صاحب نے کہا دوستو مناظرہ تو یہیں ختم ہو گیا. کہا کیا مطلب؟ کہا جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، تو کیا یہ عالم خود بخود ایسے ہی چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. یہ باتیں کتابوں میں کہاں ملیں گی؟ جی اللہ تعالیٰ قلب سلیم فہم سلیم عطا فرمائے، بزرگوں کی دعائیں ہوں تبھی یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں. مولانا گنگوئی نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا ربی کا نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے معانقہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے غشی سی آ گئی، اور گھر واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زم ملونی اے ختیجہ مجھے کمبل اوڑا دو. اب دیکھیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ دیا، اپنے رشتہ دار کے پاس لے گئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالی ضائع نہیں فرمائیں گے. تو ان کا تو کم از کم حق بنتا ہے نا کہ ان کا یوم پیدائش یوم وفات منایا جاتا، جنہوں نے اتنا خیال رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن حضرت والا نے پھر سے ہم نے پڑھا کہ حضرت والا نے ان کا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن بھی نہیں منایا کہ اے ختیجہ مجھے کمبل اوڑا دو. آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ کیا نعوذ باللہ حضرت جبرائیل کی طاقت زیادہ تھی؟ جبکہ اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ مقام عطا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ آگے جائیے۔ تو مولانا گنگوئی نے اس کا ایسا پیارا جواب دیا کہ آپ بھی مست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی ہیبت سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کو عرب کے کافروں کے آئینے میں اپنا حسن نبوت نظر نہیں آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے کافروں کے آئینے میں اپنا حسن نبوت نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ تاریخ آئینے تھے۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام کا روشن آئینہ نظر آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مقام نبوت، حسن نبوت، جمال نبوت منکشف ہوا، تو اپنے ہی جمال حسن سے آپ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر گئے تھے وہ آئینہ دیکھ کر، غش کھا کے گر گئے تھے وہ آئینہ دیکھ کر، خود اپنے حسن ہی سے وہ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر گئے تھے وہ آئینہ دیکھ کر، خود اپنے حسن ہی سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک شیر بکریوں میں رہتے ہوئے سمجھتا تھا کہ میں بھی بکری ہوں، ایک دن دریا میں اپنی شکل دیکھی، تب اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو کچھ اور ہی ہوں، لہذا ایسی دھاڑ ماری کہ ساری بکریاں ڈر کر بھاگ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آئینہ جبرائیل میں مقام نبوت کو منکشف فرمایا، اپنی جمال نبوت سے آپ پر غشی طاری ہو گئی، غش کھا کے گر گئے تھے وہ آئینہ دیکھ کر، خود اپنے حسن ہی سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا تعبیر کی ہے، ذرا سوچئے اس کو، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کیسی محبت کی تعبیر کی ہے اور مقام نبوت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو دوستوں، یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے شیخ و مربی کی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین اور ان کی محبت سے سیکھو، صحابہ کا تو وہ مقام ہے کہ محبت خود ان سے محبت کرنا سیکھے، صحابہ کا تو وہ مقام ہے کہ محبت خود ان سے محبت کرنا سیکھے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں کسی کتب خانے میں آپ کو محبت کرنے کی کتابیں نہیں ملیں گی کہ میاں بیوی کو اس طرح محبت کرنی ہے۔ یہ صحابہ کو کس نے چیزیں سکھائی تھی کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی ہو اس کو فوراً سنبھال لینا ہے، تھوک بھی پھینک رہے ہیں وہ بھی اٹھا لینا ہے، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی، ان کے پاس حضرت انس کے پاس ایک شیشی تھی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اے انس، تم کون سا عطر لگاتے ہو، ہمیں تو وہ عطر کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت انس کیا بتاتے، وہ کون سا عطر تھا، کہ تو میرے محبوب کے پسینے کی خوشبو تھی۔ تو فرمایا کہ اور ان کی محبت سے سیکھو، صحابہ کا تو وہ مقام ہے کہ محبت خود ان سے محبت کرنا سیکھے، ان کے سامنے محبت خود آداب محبت نہیں جانتی، صحابہ کی محبت سے محبت کرنا سیکھو، صحابہ کی محبت سے سبق لو کہ محبت کیا چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ کائنات میں آپ کو تین چیزیں پسند ہیں، تو ابو بکر کو بھی پوری کائنات میں تین چیزیں پسند ہیں۔ نمبر ایک النظر الیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں مجھے محبوب ہیں، نمبر ایک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمبر دو نیک بیوی، نمبر تین خوشبو عطر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، النظر الیک، جب میں آپ کو ایک نظر دیکھتا ہوں تو مجھ کو ساری دنیا کی لذتوں سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ مرید کا بھی یہی مقام ہونا چاہیے کہ جب شیخ کو ایک نظر دیکھے تو ساری کائنات کی لذتوں سے زیادہ اسے مزہ آئے، بشرطے کہ شیخ متبع سنت، متبع شریعت اور صاحب نسبت عظمیٰ ہوں۔ نمبر دو والجلوس بین یدیک، اے اللہ کے نبی، جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے ساری کائنات کی لذات سے زیادہ آپ کے پاس بیٹھنا لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر تین انفاق مالی علیک، اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے کائنات کی ساری لذتوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ مگر جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرتا تھا تو آپ اس مال کو جہاد میں خرچ کرتے تھے، اپنی بلڈنگ نہیں کھڑی کرتے تھے، لہذا جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی پر فدا کر دے، اور نعمتوں سے زیادہ نعمت دینے والے کو پیار کرے، اور وہ اصلی ولی اللہ ہے. یہ نہیں کہ نعمتوں کو دیکھ کر, اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر, بال بچوں کو دیکھ کر, کباب بریانی دیکھ کر نعمت دینے والے کو بھول جائیں. جب پہلی وحی اقرا بسم ربک اقرا بسم ربک نازل ہوئی تو اس وقت قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت جو صحابی ایمان لائے تو اللہ کے رسول کی صحبت میں پہل کرنے کے صدقے میں ان کا مقام مات کے لوگوں سے زیادہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظار نہیں فرمایا کہ صحابیت کا اعلیٰ مقام تب ملے گا جب قرآن پاک مکمل نازل ہو جائے گا, لیکن جس وقت غار حرا میں اقرا بسم ربک نازل ہوئی تو ساری کتابیں اسی وقت منسوخ ہو گئی. وہ یتیم وہ نبی جس پہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا, ساری توریت انجیل زبور اسی وقت منسوخ ہو گئی, حالانکہ ابھی اقرا بسم ربک نازل ہوئی ہے, مکمل قرآن نازل نہیں ہوا. اب دیکھیے صحبت کی کتنی اہمیت ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, ان کے وارثین موجود ہیں, اللہ والے مشائخ علماء کرام. تو حضرت والا فرما رہے ہیں تو صحبت وہ نعمت ہے کہ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ نے خدا دیدہ نگاہوں کو دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں؟ تو جن صحابہ نے خدا دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھا تھا تو اب وہ خدا دیدہ آنکھیں قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی, لہذا قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. سنن ترمذی شریف کی روایت ہے, جن کو تم دیکھو کہ قلم یا زبان سے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, ان کی برائی کرتے ہیں, تو تم کہو لعنت ہو تمہارے شر پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اب جو حدیث آ رہی ہے ہر جمعے کے دن خطبے میں یہ حدیث شریف پڑھی جاتی ہے, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اس حدیث شریف کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص جس کے والد کو اللہ نے ہر قسم کے وسائل دیے ہوں, مال ہو, دولت ہو, دنیا کی ہر آسانی اس کے پاس ہو, وہ اپنے بیٹے کو کسی باہر ملک میں بھیجتا ہے, کسی کام کے لیے بھیجتا ہے, تو فرمایا وہ اس کے ساتھ اپنا ایک ساتھی کرے گا. فرمایا بتلاؤ کہ وہ جو ساتھی اپنا کرے گا وہ با وفا کرے گا یا بے وفا کرے گا؟ فرمایا با وفا ساتھی کرے گا, تاکہ میرے بیٹے کو اس ملک کے میں جاتے وقت کہیں پر کسی جگہ کوئی تکلیف نہ پہنچے. فرمایا لیکن جو باپ ہے اس کا علم محدود ہے, اس کو پتا نہیں ہے, ہو سکتا ہے باپ نے جس کو بھیجا ہے اپنا با وفا سمجھ کر وہ اس کے بیٹے کے ساتھ بے وفائی کر لے, اس کو دھوکہ دے دے, پریشان کرے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی آئے جو حضور کے ساتھی تھے. فرمایا وہ ساتھی با وفا ہوں گے یا بے وفا ہوں گے؟ با وفا ہوں گے. اور یہ صحابہ ایسے تھے کہ ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے, تو مہاجر صحابہ نے اپنی رائے بتلائی, تو ایک جو انصاری صحابی تھے مدینہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ کی بات نہیں سننا چاہتے, وہ چاہتے ہیں انصار میں سے کوئی بولے. تو اس صحابی نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے قوم والوں نے کہا تھا کہ انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ آپ اور آپ کا رب جائیں جا کر لڑیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ جہاں جائیں گے ہم وہاں آپ کے ساتھ چلیں گے, اگر آپ دریا میں جانے کا کہیں گے تو ہم دریا میں آپ کے ساتھ جائیں گے, آپ پہاڑوں پہ چلنے کا کہیں گے ہم پہاڑوں میں آپ کے ساتھ چلیں گے, جو جگہ جہاں پر آپ فرمائیں گے ہم وہیں پر آپ کے ساتھ لڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا میں تمہاری بات ہی سننا چاہتا تھا. تو یہ صحابہ ایسے ساتھی تھے. فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا. پس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا, علامہ علوسی نے فرمایا کہ جس کو صحابہ کی مدح و تعریف سے, ان کی عظمتوں سے, ان کی رفعت شان سے انقباس ہوتا ہو, دکھ پہنچتا ہو, وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, کہ صحابہ کی تعریف سے جس کو غیظ آئے, چہرہ مرجا جائے, تو سمجھ لو اس پر لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کا کچھ عکس آ گیا ہے اور اس کے اندر خطرناک مرض موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر نہایت رحم دل ہیں. ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں, کبھی سجدے میں ہیں, غرض وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے دل کا نور ان کے چہروں سے نمایاں ہے, اور تورات اور انجیل میں ان کی تعریفیں مذکور ہیں. ہمارے اکابر نے فرمایا کہ صحابہ تو بہت بڑے ہیں, کسی ولی اللہ کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کرنے والے اور انہیں برا بلا کہنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا کی قسم جہاد کے وقت ایک اتنا صحابی کے گھوڑے پر جو گرد جمتی ہے عبد القادر جیلانی اس گرد کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن یہ جملہ اولیاء اللہ کا احترام و اکرام ہم پر لازم, لیکن جملہ اولیاء اللہ کا احترام و اکرام ہم پر لازم ہے. جب عام مسلمانوں کی غیبت حرام ہے, الغیبت اشد من الزنا, تو اولیاء اللہ کے ساتھ جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث ہے, من عادا لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب, جو کسی ولی اللہ کو دکھ پہنچاتا اور انہیں ستاتا ہے ان کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان صحابہ کے تذکروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.